حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ عز وجلال کی وہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے کے بعد اور لوگوں کے اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ عز وجلال نے اس کے ماننے والوں کو، عمل کرنے والوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم دستاویز ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کا تعلق اللہ عز وجلال کے ساتھ جوڑا، ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کی، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک لڑی میں اس طرح پرو دیا، ان میں اس طرح محبت اور اخوت پیدا ہوئی کہ وہ ایک جسم کی طرح اپنے آپ کو شمار کرتے تھے۔ اس قرآن مجید کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قبائل میں، مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، لیکن اس کتاب نے سب کو آ کر ایک بنا دیا، تمام فرقے ختم کیے، تمام جماعتیں اور گروہ ختم کیے، صرف ایک اللہ عز وجلال کی رسی کو مضبوط تھامنے کی وجہ سے وہ مسلم قوم ایک جماعت کی صورت میں ابری۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس میں یہ حکم تھا، یہ آرڈر تھا کہ آپ اللہ کی رسی کو سارے اکٹھے ہو کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ، اللہ کی رسی کی خود تفسیر بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء، کہ قرآن مجید وہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے نیچے پھینکی ہے۔ القرآن هو حبل اللہ، قرآن وہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء، جس کو آسمان کے نیچے، آسمان سے نیچے پھیلایا ہے، آسمان سے نیچے پھینکا ہے، ایک ہی رسی ہے یہ قرآن مجید۔ ان لوگوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اسلام کے اندر داخل ہونے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، سب نے مل کر، اکٹھے ہو کر اس ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ اب یہ رسی اللہ کی طرف سے تھی، اللہ عز وجلال نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دنیا کی خلافت اور عمارت بھی ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اس دور کی سپر طاقتیں ان کا نام سن کر کانپتی تھیں، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ عز وجلال نے دنیا میں امن اور سلامتی قائم فرمائی، اور اس کے ماننے والوں کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیو، ایک تو وہ رنگ تھا، اور ایک اس وقت رنگ ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت ہم دو چار ہیں کہ قرآن مجید کو ماننے والے دنیا میں سب سے پستی کے اندر، ذلت کے اندر، خوف اور وحشت کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ سب سے ذلیل قوم اس وقت مسلمان شمار ہوتی ہے پوری دنیا ہستی پر، اور اللہ کو نہ ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والے، ان کے اوپر حکمران ہیں۔ مسلمانوں کی ڈوریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، وہاں سے حرکت ہوتی ہے اور مسلمان کام کرتے ہیں۔ गाय के पुजारी मैदान में दनदना रहे हैं, और वो कौम जिसके मुतालिक अल्लाह जुलजलाल ने फरमाया था ज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लत वल मस्कना, के जिल्लत और फकीरी अल्लाह जुलजलाल ने यहूदियों के ऊपर मुसल्लत कर दी है, वो आज पाकिस्तान को मिलिया मेट करने के लिए इंडिया के साथ मिलकर मंसूबे बना रहे हैं। और हमारी दाखिली सूरत हाल क्या है, गिरोहों के अंदर, फिरकों के अंदर, पार्टियों के अंदर, सियासी मजहबी दीनी जमातों के अंदर उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखरा हुआ है। जब एक जिस्म के सैकड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, तो आप मुझे बताएं कि उस जिस्म के अंदर ताकत रहती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जब जिस्म मुकम्मल होता है तो आंखें भी अपना काम करती हैं, हाथों में भी कुव्वत होती है, जबान बोलती है और जिस्म में ताकत होती है। आप इस जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े कर दें, आंखें अलहदा कर दें, हाथ अलहदा कर दें, तो क्या इसके अंदर बोलने की, देखने की, पकड़ने की और हमला करने की, दिफा करने की ताकत रहती? जिस्म बेकार होकर रह जाता है। जब उम्मत मुस्लिमा इस्लाम के नाम लेवा कुरान मजीद को मानने वाले एक दूसरे के दुश्मन हों, एक दूसरे पर हमला आवर हों, दिल दूसरे को मानने के लिए तैयार ना हो, अलहदा नाम हो, अलहदा फिके हो, अलहदा किताबें हों, अलहदा निसाब हो, अलहदा मस्जिदें हों और अलहदा अजाने हों, अलहदा नमाजें हों, हर चीज के अंदर इख्तिलाफ और इंतिशार आ जाए, तो जब वजूद के मुख्तलिफ टुकड़े बन जाएं, तो फिर उसको दरिंदे खा जाएं, जानवर खा जाएं, वो अपने दिफा के काबिल नहीं रहता। और हकीकत मुसलमानों यही है कि आप जरा गौर कर लें, ये अगरचे हम जबान से कह देते हैं जी सारे मुसलमान एक ही हैं, लेकिन क्या सारे मुसलमान एक हैं? ये मुसलमानों की सियासी जमातों को आप छोड़ें, मजहबी जमातें कितनी हैं, ये दीन के नाम पे कितनी पार्टियां हैं, और हर एक के अकायद क्या मुख्तलिफ नहीं है, हर एक का नजरिया, हर एक की अजान और नमाज क्या ये मुख्तलिफ नहीं है? मेरे भाइयों, ये क्यों है? अगर हम कुरान मजीद से रहनुमाई लेते ना, मैंने आज के खुतबे में इस आयत का इसलिए इंतखाब किया और बड़ा गौर किया, तो मुझे हैरानी हुई कि अल्लाह जुलजलाल फरमाते हैं वनज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल शय, कि ऐ पैगंबर, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज की वजाहत है, जिसमें हर चीज की वजाहत है, तिबयानन लिकुल शय वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये हिदायत भी है और अल्लाह की तरफ से रहमत भी है और मुसलमानों के लिए खुशखबरी भी है। दूसरी जगह पे अल्लाह जुल्जलाल ने फरमाया लकद काना फी कससिहिम इबरतुल लिल अलबाब, कि हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, इससे पहले सूरत हूद के अंदर दूसरे अंबिया के वाकयात बयान किए, इनमें अकल वालों के लिए इबरत है, मा काना हदीसन युफ्तरा, ये कुरान घड़ी हुई हदीस नहीं है, ये घड़ी हुई बात नहीं है, अल्लाह जुलजलाल की तरफ से है, व तफसीलन लिकुल शय, और इसमें हर चीज की तफसील है, वहुदन व रहमतन लिकौम युमिनून, और ये हिदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो इस पर और अल्लाह पर ईमान रखने वाली हो। ان دونوں آیتوں پہ آپ غور فرمائیں تو اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل موجود ہے، ہر چیز کی اس کے اندر بیان اور وضاحت موجود ہے۔ اس دور کے مسلمانوں نے جب اللہ عزوجل جلال نے اس کتاب کی وجہ سے ان کو ترقی عطا فرمائی تھی، غلبہ دیا تھا، قوت دی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ قرآن مجید سے ہی اللہ کی پہچان حاصل کی، اپنے عقیدوں کو صحیح بنایا، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پیغمبر کے متعلق اپنے عقیدے کو صحیح بنایا، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر انہوں نے نماز کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کی، کاروبار اور تجارت کے اصول قرآن کو سامنے رکھ کر مرتب کیے، سیاست اور عمارت کے قواعد اور ضابطے وہ قرآن و مجید کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا، اخلاق اور آداب کے میدان میں وہ اخلاق اختیار کیے جو قرآن و مجید کے اندر تھے، اور بھائیوں آخرت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے اعمال کو ہر وقت اس ذہن سے کیا کہ ہم نے اللہ عزوجل جلال کے ہاں حساب دہ ہونا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اگر اپنے نظریات اور عقیدہ رکھنا ہے تو قرآن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر ہم نے کوئی اپنی فکر اور عقیدہ بنانا ہے تو وہ بھی قرآن مجید سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نماز کے سلسلے میں، کاروبار اور تجارت کے سلسلے میں، سیاست اور حکومت کے سلسلے میں، اخلاق اور آداب کے سلسلے میں، ہم نے تو قرآن مجید سے پوچھا ہی نہیں۔ ورنہ جب قرآن خود کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، پوچھ پوچھ کر چلو، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ آپ قرآن مجید سے پوچھ پوچھ کر چلیں، سوال کریں آپ قرآن مجید سے، آپ کو جواب ملے گا۔ آپ پوچھیں قرآن مجید سے کہ جس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کی ہم نے پوجا کرنی ہے، وہ کیسا ہے، تو کیا قرآن مجید سے آپ کو جواب نہیں ملے گا وہ کیسا ہے؟ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کہہ دیں وہ ایک ہے، یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے جس کی یہ صفتیں ہیں۔ اگر آپ اس اللہ کی اور پہچان چاہتے ہیں تو آپ قرآن و مجید کو پڑھیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے نا، تو یہ غیر مسنون ذکر اور تسبیحیں پھیر کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آپ قرآن و مجید سے پوچھ لیں کہ میرا اللہ کیسا ہے، آپ نے اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے نا کہ میرا اللہ کیسا ہے، آپ پوچھیں قرآن و مجید سے۔ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، کہ وہ غیب اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، پاک امن دینے والا ہے، زبردست ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اس نے پیدا کیا ہے، یہ تصویریں اور خوبصورت شکلیں اس نے بنائی، اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں، وہ اتنا عظیم ہے کہ یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز سبحان اللہ کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ اتنا عظیم ہے۔ میرے بھائیو، آپ قرآن مجید سے ہی اللہ کے متعلق پوچھ لیں کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمارا معبود کھاتا اور پیتا ہے یا نہیں. تو قرآن سے جواب ملتا ہے. قرآن مجید سے آپ نے کبھی ان سوالوں کا جواب ڈھونڈا کہ ہمارا اللہ کیسا ہے, وہ کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. اس کی صفت کیا ہے؟ وہ کھلاتا ہے. ولا یطعم, اس کو کوئی نہیں کھلاتا. آپ پوچھیں کہ ہمارا پروردگار کبھی سو بھی جاتا؟ تو قرآن مجید آپ کو یہ جواب دے گا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, کہ اللہ وہ ہمیشہ زندہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. جس کو نیند آ جائے اور اونگ آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا. نیند اور اونگ میں تو ہوش ختم ہو جاتی ہے, آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کون بلا رہا ہے. مسلمانوں کے پروردگار کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آپ اور پوچھیں قرآن و مجید سے کہ ہمارا رب اور معبود کیا اس کے ہاتھ ہیں؟ تو قرآن و مجید آپ کو یہ جواب دے گا, بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, کہ یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بڑے تنگ ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کے ہاتھ بڑے تنگ ہیں. اللہ حضور جلال فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء, جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ہمارا معبود سنتا اور دیکھتا ہے, سنتا اور دیکھتا ہے, تو قرآن مجید جواب دے گا وہو السمیع العلیم, وہو السمیع البصیر, ہاں اللہ سنتا ہے, بصیر دیکھتا بھی ہے. تو کیا اس کا دیکھنا, اس کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں؟ یہ بھی آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا. قرآن تبیان لکل شیء, صحیح راستہ دکھانے کی ہر چیز کی وضاحت کر رہا ہے. کوئی پوچھے کہ اللہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے, کیسے سنتا ہے, اس کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ اللہ عز وجل قرآن مجید میں اس سوال کے جواب دیتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے ہاتھ ہیں لیکن تمہارے جیسے نہیں, وہ سنتا ہے لیکن تمہارے جیسے کان نہیں ہیں, وہ دیکھتا ہے لیکن تمہارے جیسی آنکھیں نہیں ہیں. لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. بھائیو اور سوال کر لیں کہ کیا دور سے سنتا ہے؟ یہ آہستہ بولیں وہ سنتا ہے یا اونچی اونچی چیخیں تو سنتا ہے؟ اور قریب جا کر پکاریں تو سنتا ہے یا دور سے بھی سن لیتا ہے؟ تو قرآن مجید بول بول کر آپ کو جواب دے گا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں, میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الدع, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. عرشوں پہ ہے اللہ ذو الجلال اور پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میرا معبود اور میرا خالق ذات کے لحاظ سے کہاں ہے, تو بھائیو قرآن و مجید اس کو جواب دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی عمر گزر گئی اور ابھی تک مسلمان کو یہ پتا نہ چلے کہ میرا اللہ کیسا ہے اور کہاں ہے. آپ قرآن مجید سے پوچھ لیں. میرے بھائیو جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں؟ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں. آپ التجائیں کرتے ہیں تو نگاہیں کس طرف اٹھتی ہیں؟ زمین کی طرف نہیں اٹھتے ہیں. دائیں اور بائیں نہیں اٹھتی، آگے اور پیچھے نہیں، بلکہ اوپر کو اٹھتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ عزوجلال نے بلایا تو وہ زمین کے نیچے نہیں گئے تھے بلکہ اوپر کو گئے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارا معبود کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. قرآن یہ جواب دیتا ہے کہ رحمان عرش کے اوپر بلند ہے. رحمان عرش کے اوپر بلند ہے. ایک صحابی ایک لونڈی کو لائے، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے تھپڑ مار دیا تھا، بعد میں پشیمانی ہوئی کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی اور میں نے تھپڑ مار دیا ہے، تو میں اب اس کو اللہ کے لیے آزاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے پوچھا کیا یہ مومنہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی آپ پوچھ لیں. دو سوال کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوچھا مانا نا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں. دوسرا پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، اوپر ہے. آپ نے ان دو جوابوں کی وجہ سے کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایک مومن کی گواہی اللہ عز و جلال کے متعلق کیا ہوتی ہے؟ اوپر ہے، آسمانوں پہ ہے. لیکن آسمانوں پہ ہے، اس کا علم، اس کا سننا، اس کا جاننا، اس کے علم کا احاطہ، اس کی پکڑ، اس کی سختی، اس سے کوئی انسان دور نہیں ہے. پتھروں کی تہ کے اندر چلنے والی چونٹیاں اور پلنے والے کیڑے، سمندر کی تہ اور گہرائی کے اندر چلنے والے کیڑے مکوڑے اللہ عز الجلال کے علم سے اوجھل نہیں ہیں. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ عز الجلال نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. آپ کو پوری کی پوری پہچان اللہ عز الجلال کے متعلق قرآن میں ملے گی. آپ قرآن سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی پریشانی اگر آ جائے، کسی مشکل میں پھنس جائیں، تو کیا ہمارا معبود اور ہمارا خالق اور مالک وہ مشکل کشا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ قرآن سے پوچھ لیں. میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کے جو گروہ بنے نا، عقائد خراب ہوئے، برباد ہوئے اور زمین و آسمان کا عقائد کے اندر فرق پڑا، اس کی وجہ کیوں تھی؟ کہ ہم نے اللہ کی پہچان، اللہ کے پیغمبر کی پہچان اور عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے قرآن سے پوچھا ہی نہیں. اگر ہم قرآن سے پوچھ پوچھ کر چلتے نا، آپ قرآن سے پوچھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی میں پھنس جائیں، تو پھر آپ کا مشکل کشا کون ہے؟ تو قرآن مجید آپ کو یہ جواب دے گا، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. کون ہے جو لاچار کی پکاروں کو سنتا ہے، یَكْشِفُ السُّوءَ، پریشانی کو دور کرتا ہے، مشکل کشا کون ہے؟ اور تمہیں زمین کے اندر اس نے نیابت دی اور خلافت دی کون ہے؟ اِلٰہٌ مَعَ اللَّهِ. لوگوں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا بھی ہے؟ اِلٰہٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے پیغمبر، آپ کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو دور کرنے والا، اس مشکل کو دور کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ اگر قرآن مجید سے پوچھ پوچھ کر چلیں کہ ہم اللہ عز و جلال کے متعلق کیا عقیدہ اختیار کریں، اور سارے مسلمان اگر ایسا کریں کہ اللہ کی پہچان بھی قرآن سے لیں، تو اس میں کیا اختلاف ہوگا؟ کیا سارے مسلمان ایک نہیں بن جائیں؟ ان کی فکر، ان کا عقیدہ ایک نہیں بن جائے گا؟ کیا ان کے اندر اخوت اور محبت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا ان کے دل ایک دھڑکن کے ساتھ نہیں دھڑکیں گے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں میں قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ ہمیں سر کو جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے، کس کو کریں؟ آپ یہ سوال قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ مولویوں سے پوچھتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور گھر کے جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ مزارات پہ جا کر یا دیکھ کر آپ ایک نظارہ بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے کبھی قرآن سے پوچھا ہوتا کہ کیا سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ تو قرآن مجید کیا جواب دیتا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تو پھر رکوع اور سجدہ اور عبادت ربکم صرف اپنے رب کی کرو اور کوئی نہیں۔ سجدہ اس کو کرو، رکوع اور جھکنا اس کے سامنے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج اور چاند کو کیوں سجدہ کرو؟ وہ تو مخلوق ہے۔ اس ذات کو سجدہ کرو جو اس مخلوق کی خالق ہے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ بھائیو، آپ عقیدے کے معاملہ میں، عبادت کے معاملہ میں، اللہ کو پکارنے کے معاملہ میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے، آپ قرآن مجید سے پوچھ لیں، آپ کا جواب مل جائے گا۔ کسی موقع پہ پھنس جائیں تو مدد کس سے مانگیں؟ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ سے مانگیں۔ یہ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولویوں کی تفسیروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہر رکعت کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کا تعاون کر دیتا ہے نا، اور کسی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی میں پھنس جائیں، کسی اپنے بھائی کے پاس جائیں، جی مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، دے دیں تو میری پریشانی کچھ دور ہو جائے گی، تو وہ آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر 100 روپے دے دے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نہ ڈالے تو کیا آپ کو 100 روپیہ دے گا؟ اللہ عز و جلال اس کے دل میں ڈالے گا، اس کو توفیق دے گا، تو وہ آپ کو 100 روپیہ دے گا، ورنہ کہہ دے گا جی میرے پاس طاقت نہیں ہے، اور ایسے ہے ویسے ہے، ابھی گھر میں نہیں ہے، باہر سے لانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ کسی کا تعاون اور کسی کی مدد اللہ عز و جلال کی در حقیقت مدد کے تابع ہے، کوئی حرکت کر نہیں سکتا جب تک اللہ عز و جلال کی طرف سے توفیق اور اس کا حکم نہ ہو۔ تو بھائیو، میں یہی نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب بھائیوں کو کہ اللہ عز و جلال کے متعلق آپ نے کوئی عقیدہ اختیار کرنا ہو، آپ قرآن مجید سے پوچھیں۔ یہ قرآن مجید تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت، و تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ آئیے آپ اس کائنات کی، انسانوں کی، انبیاء کی، تمام رسل کی، سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن سے پوچھ لیں۔ کہ ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو کس نے بھیجا ہے؟ یہ قرآن آپ کو جواب دے گا کہ نہیں، ہو الذی ارسل رسولہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے. خود بخود نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کر دیا غلام احمد قادیانی کی طرح، بلکہ اللہ حضر جلال نے ان کو رسول بنایا ہے. آخری پیغمبر اور آخری نبی، سب سے آخر میں رسالت اور نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی آپ قرآن مجید سے پوچھ لیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے اس امت کے اندر اور ان لوگوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کو رسول، اپنا رسول اللہ قرار دیا ہے؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول. چلو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا اور وہ خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں. تو ان کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ ان کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ یہ بھی قرآن آپ کو بتائے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، غالب دین دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دنیا میں جتنے دین اور مذاہب چل رہے ہیں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو سب کے اوپر غالب کر دیں. دین دے کر بھیجا ہے، قرآن دے کر بھیجا ہے. اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے دور کے مسلمان ہوتے نا، تو شاید یہ کہتے ہیں کہ چلو جب بیمار ہو جائیں تو ان سے دم کرا لیا کریں گے، اور کوئی کارخانہ فیکٹری شروع کرنی ہو یا دکان شروع کرنی ہو تو ان کو وہاں لا کر ان سے دعا کروا لیا کریں گے، اور جب مرتے وقت جان نہ نکل رہی ہو، سارے گھر کے پریشان ہو جائیں تو ان کو بلا کر کچھ نہ کچھ پڑھا کر جلدی جان نکلوا لیا کریں. یہ ہمارے لوگوں کا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق ہے نا، یا قرآن و مجید کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے؟ صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جان نہیں نکل رہی، کہتے ہیں جی لاؤ بلاؤ مولوی صاحب کو یاسین پڑھو. دکان شروع کرنی ہے جی، زیادہ گاہک آئے اور زیادہ مال آئے، زیادہ دولت آئے، لو طالب علموں کو یہاں بلاؤ اور ایک قرآن ختم کروا دو. ہمارا یہ تعلق ہے قرآن و مجید کے ساتھ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ جب وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ بھی آپ قرآن سے پوچھیں کہ صرف پھونکے مروانا اور دنیا کی برکت ہی حاصل کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ عزوجل جلال قرآن کی صورت میں یہ آپ کو جواب دیں گے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ پیغمبر کے بھیجنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہر کام میں پیغمبر کی اطاعت کرو. وہ اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیغمبر کی اطاعت کو اللہ عز و جلال اپنی اطاعت قرار دیتے ہیں. من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ان کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے نا، کسی بات میں، عقیدے کی بات ہے، نماز کی بات ہے، وضو کی بات ہے، دنیا کی بات ہے، تجارت کا جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا ہے، تو آپ کو حاکم کس کو ماننا چاہیے؟ میرے مسلمان بھائی ذرا غور فرمائیں، جب مسلمانوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں شیطان اور طاغوت کے فیصلے کرتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے فیصلے نہیں کرتے، یہ جج قرآن سے جاہل اور دین اسلام سے ناواقف، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجڑ، یہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، مسلمانوں کے حاکم انگلش پڑھ کے اور نانیہ سے آپ وکالت کی ڈگریاں لے کر مسلمانوں کے جج بنے، مسلمانوں کے حاکم بنے، اور پھر مسلمان علماء کو چھوڑ کر، قرآن کی آیات کے فیصلے کو چھوڑ کر ان ججوں کے پاس جائیں، تو کیا یہ اللہ کے اوپر ایمان اور قرآن کے اوپر ایمان یہ گوارا کرتا ہے؟ کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا، تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ علماء سے فیصلہ کروائیں، قرآن و سنت کا فیصلہ، آپ عدالتوں میں دھکے نہ کھائیں، اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ قرآن اور سنت کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا تو وہ عدالتوں میں تو پیسے دے کر فیصلے اپنے حق میں کروائیں گے، اگر کسی کو پتا ہو کہ قرآن زمین کا حصہ اور وراثت مجھے نہیں دیتا اور یہ طاغوتی عدالتیں اس کو وراثت کا حصہ دیتی ہیں، تو کیا وہ قرآن کا فیصلہ مان کر اس وراثت اور جائیداد کو چھوڑ دے گا، یا ان موجودہ عدالتوں میں جا کر پیسے خرچ کر کے وہ حصہ اپنے نام کروائے گا؟ کہاں ہے اسلام اور کہاں ہے ایمان اور کہاں ہے قرآن و مجید کے ساتھ عقیدت اور محبت؟ اس کو صرف ہم نے ایک برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم، لا یومنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنے سارے جھگڑوں میں حاکم اور فیصل تسلیم نہ کرنے۔ چلو آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے دیے ہوئے فیصلے تو موجود ہیں نا، اس وقت قرآن و مجید تو موجود ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دیے ہوئے فیصلے تو موجود ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ اگر انڈیا کی سپریم کورٹ کا فیصلہ، اللہ اکبر، کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کی عقل پر، ان قانون دانوں کی ہوش پر، اور یہ نام نہاد ججوں کی دانش پر کہ دنیا کے ملکوں کے سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہاری سپریم کورٹ مان لیتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا کیا ہوا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایمان کے لیے شرط کیا ہے اور پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو حاکم مان لو؟ تمہارا جھگڑا ہو گیا کہ یہ دکان میری ہے، دوسرا کہتا نہیں میری، آپ قرآن سے پوچھ لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھ لو، یہ کس کی بنتی ہے، جس کی بنتی اس کو دے دو، جس کی نہیں بنتی وہ خود بخود علیحدہ ہو جائے، اگر زبردستی لے گا تو وہ جہنم کی آگ لے گا، وہ آگ کے ٹکڑے لے گا۔ جب یہ نظریہ ہو کسی مسلمان کا تو اس معاشرے کے اندر امن اور سلامتی قائم ہوتی ہے۔ بھائیو، پیغمبر کے آنے کا مقصد اگر کوئی پوچھے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے سارے جھگڑوں میں ان کو فیصل مان لو۔ جھگڑا پڑ جائے وضو کیسے کریں، جھگڑا پڑ جائے نماز کیسے پڑھیں، رفع الیدین کریں یا نہ کریں، آمین اونچی کہیں یا نہ کہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مان کر احادیث سے پوچھو، یہ فقہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آئمہ کے فیصلوں کو آخری ڈگری قرار دے کر قرآن اور سنت کی نصوص کو اس پر قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئمہ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن اور سنت کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ پوچھیں قرآن و مجید سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے تو وہ کیا آسمان سے اترے ہیں یا ان کی ذات کیا ہے؟ تو قرآن مجید آپ کو ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ جواب دے گا کہ وہ قریشی خاندان کے چشم و چراغ تھے, رسولا من انفسہم, ان میں سے ہی اللہ عز و جل نے ان کو رسول بنایا اور ان کی زبان ہی بولتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, جس طرح ماں کے گھر باپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں ہیں, باپ ہیں, خاندان ہیں, ان کی اولاد ہے, ان کی بیویاں ہیں. وہ بیمار بھی ہوتے تھے, کھاتے پیتے تھے, سوتے تھے, قضاء حاجت کو بھی جاتے تھے. جو انسان کی بشری اور انسان ہونے کے لحاظ سے ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں, اور ان کو اللہ عز و جلال کی طرف سے یہ اعلان کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے, قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں ایک انسان ہونے کے ناطے. میرے بھائیو, آپ قرآن مجید سے پوچھ لیں کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں. تو قرآن آپ کو یہ اعلان کرواتا ہوا ان کی زبانی آپ کو سنائے گا, قل قل لا اعلم الغیب, آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں, میرے پاس نہیں. ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں غیب جانتا ہوں نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ نے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنا ہے, آپ کے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا ہے, تو وہ بھی قرآن سے پوچھیں. آپ کو تفصیل کل شیء, قرآن و مجید میں ہر چیز کی تفصیل ملے گی. بھائیو, آپ اس سے آگے بڑھیں, اللہ کے متعلق عقیدہ ہم نے کیا رکھنا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے. کاش کہ اگر سارے مسلمان قرآن سے ہی پوچھ لیتے کہ نبی کو موت آتی ہے یا نہیں, پیغمبر فوت ہوتا ہے یا نہیں, آپ قرآن سے پوچھ لیں. ہمارے اندر تو یہ آ جاتے ہیں نا جذباتی مسائل, فرقہ واریت والی ہوائیں اور آندیاں چلتی ہیں, غور و فکر ہوش حواس ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. کاش کہ ان سوالوں کا جواب آپ خالی و ذہن ہو کر صرف قرآن کو ماننے والے مسلمان بن کر قرآن سے پوچھیں, تو قرآن آپ سے کہتا ہے انکا میتن و انہم میتن, اے پیغمبر انکا میتن, جاؤ آپ کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, یا مان کو اگر اتنی سی عربی آتی ہو نا, اتنا سا قرآن کا ترجمہ آتا ہو کہ وہ کم از کم عقائد کے بارے میں لفظوں کا ترجمہ سمجھ لے. یہ انا کا ترجمہ سب کو آتا ہوگا, انا کا معنی ہوتا ہے بے شک, اور کا معنی ہے تو, یہ مخاطب کی ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے. بے شک تو میتن, فوت ہونے والا ہے, وَإِنَّهُمْ, اور بے شک وہ یعنی کافر جو تجھے نہیں مان رہے, میتون, وہ بھی فوت ہونے والے ہیں. ثم عند ربکم, پھر تمہارے پروردگار کے پاس قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. تو کیا قرآن ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ انکا میتن و انہم میتون؟ افا ام مت فہم الخالدون, آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا, اگر آپ کو موت آنے والی ہے تو یہ کوئی ہمیشہ رہیں یہ بھی مریں. قل ان صلاتی, آپ اس کا ترجمہ کر لیں, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور عبادت, میری قربانی, و محیایا اور میری زندگی, زندگی کے مقابلے میں کیا ہے, و مماتی اور میری موت اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرے بھائیوں, کون سی وہ پریشانی ہے مسلمانوں کو, کون سا وہ فساد ہے جس کا علاج, کون سی وہ بیماری ہے جس کا علاج قرآن و مجید سے نہ مل رہا ہو. یہ تو عقائد کی باتیں تھیں. آئیے ذرا اپنے دنیا کے اندر رہنے سہنے کی باتیں بھی آپ قرآن و مجید سے پوچھ لیں. کیا ہم نے کبھی سوچے کہ اگر کسی چیز کو حرام کہنا ہے یا کسی چیز کو حلال کہنا ہے تو ہمیں کسے پوچھنا چاہیے؟ کیا خود کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کہہ دے اور کسی چیز کو حلال کہہ دے؟ میرے بھائیوں, کسی چیز کو حلال کہنا, کسی چیز کو حرام کہنا, یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, اور اللہ حضر جلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں, لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, کہ تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, یہ جھوٹ ہے, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. صرف حلال وہ چیز ہے جو اللہ نے حلال کی ہو, اور حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو. کچھ لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے جی, ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں, گوشت سے جسم موٹا ہوتا ہے اور عیش و عشرت اور بڑے عجیب خیالات جسم پہ آتے ہیں, یہ دماغ کے اوپر آتے ہیں, میں گوشت نہیں کھاؤں. دوسرا اس نے کہا جی میں سوؤں گا نہیں, رات کو سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں, میں اپنے اوپر نکاح کو حرام کرتا ہوں. اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات الا اللہ لکم ولا تعتدوا, اے ایمان والو, ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. لا تعتدوا, حد سے آگے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے پیار نہیں رکھتے ہیں. اپنے گوشت کوئی نہ کھائے ویسے طبی طور پر وہ اس کی مرضی ہے, لیکن یہ کہے کہ میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں تو وہ اللہ حضر جلال کا مقابلہ کرتا ہے. ویسے نہ کھائے, کسی چیز کو حلال اور حرام کہنا یہ آپ قرآن مجید سے پوچھا کریں. سود حرام ہے, آپ قرآن سے پوچھ لیں, احل اللہ البیع وحرم الربا, ہاں حرام ہے. رشوت حرام ہے, ہاں آپ قرآن مجید سے پوچھ لیں. وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ, کہ یہودی لوگ رشوت لیتے تھے, یہودی رشوت لیتے تھے اور یہ حرام ہے, آپ قرآن سے پوچھ لیں, قرآن سے پوچھ لیں. مردار حرام ہے, ہاں قرآن کہے گا حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے اور خنزیر بھی حرام ہے اور غیر اللہ کے نام پہ شہرت دی ہوئی چیز اور ذبیحہ وہ بھی حرام ہے. کیا آپ قرآن مجید سے پوچھ لیں؟ بھائیو, اگر ہمارے مسلمان انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, ہمارے تاجر, ہمارے حکمران, ہم خود اگر ہر مسئلے میں قرآن مجید سے پوچھ پوچھ کر چلیں تو یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس وقت حکمران سرگرداں ہیں, پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں کہ کیا کریں, اپوزیشن ان کے خلاف ہے, معاشی حالات بدتر ہیں اور دنیا کی مسلمانوں کی دشمن کفر تاکتے ہیں, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے متحد ہیں۔ اب یہ بیچارے سرگرداں پھرتے ہیں پاگلوں کی طرح کہ ہم کیا کریں۔ افسوس کہ یہ دیوانے قرآن سے پوچھتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کوئی اعلان کرتے ہیں کہ شاید اس سے لوگ متفق ہو جائیں، اس سے ہمارے ہم نوا بن جائیں، شاید اس سے راضی ہو جائے امریکہ، اس سے راضی ہو جائے۔ بالکل ایسے ہیں جیسے اپنی ہوش اور حواس ختم ہیں۔ یہ قرآن سے پوچھتے کہ ہم حکمران اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم کیا کرتے، تو قرآن ان سے کہتا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ سب سے پہلے نماز کا نظام قائم کرو، زکات کا نظام قائم کرو، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، یہ کام کرو۔ یعبدوننی، صرف میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نمازیں قائم کرو، اطیعوا الرسول، اور پیغمبر کی اطاعت کرو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر فیصلے دو۔ یہ حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، اور بھائیو ہر آدمی کی ہدایت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کاش کہ ہم اس کو اپنے آگے رکھ لیں اور اس سے پوچھ پوچھ کر چلیں، ہر آپ سوال کر لیا کریں، قرآن آپ کو جواب دے گا۔ اصول اس کے اندر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو ساتھ ساتھ رکھیں، آپ کو کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال حکومت کی اور بڑی بڑی جنگیں لڑی، کیسر اور کسرا کو فتح کیا ہے، ان کے سامنے تو کوئی پریشانی نہیں آئی تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا قرآن سے پوچھ لیتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لے لیتے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ ساری کی ساری پریشانی ہمارے حکمرانوں کو پڑی، یہ ہمیں پڑی ہیں۔ بھائیو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو آگے رکھ کر پیچھے پیچھے پوچھ پوچھ کر چلنے کی کوشش کریں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی جنت والی زندگی دنیا میں بن گئی، پریشانیوں سے ہم نکل جائیں، عزت، عظمت، قوت، شوکت، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے مقدر بن جائیں۔ اگر مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ آخرت بھی آئے گی اور وہاں ترازو بھی رکھا جائے گا، آپ کے ہر اعمال کو تولا جائے گا، قرآن مجید یہ تصور پیش کرتا ہے، تو قرآن ہماری ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ عزوجل جلال ہمیں توفیق دے دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، قرآن سے پوچھیں ہر بات، عقیدہ، عمل، تجارت، حکومت، سیاست، ہر چیز ہم قرآن مجید سے پوچھ پوچھ کر چلیں، ساری کی ساری پریشانی اللہ عزوجل جلال کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی، فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، پارٹیاں بھی ختم ہوں گی، گروہ بندی بھی ختم ہوگی، اور پھر دوبارہ مسلمان ایک جسم کی طرح اخوت اور محبت کے درجے میں آئیں گے۔ اللہ عزوجل جلال ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔